ہے زندگی سے، محبت اس لیے ہے زندگی سے کہ جی بھرتا نہیں ہے بندگی سے، محبت اس لیے ہے زندگی سے، محبت اس لیے ہے زندگی سے کہ جی بھرتا نہیں ہے بندگی سے، اور ملے جو آپ کی ناراضگی سے، ملے جو آپ کی ناراضگی سے ہمیں تو بیر ہے ایسی خوشی سے، ملے جو آپ کی ناراضگی سے ہمیں تو بیر ہے ایسی خوشی سے، اور لگا رکھی ہے جب لو آپ ہی سے، لگا رکھی ہے جب لو آپ ہی سے تو پھر کیوں رابطہ ہو ہر کسی سے، لگا رکھی ہے جب لو آپ ہی سے تو پھر کیوں رابطہ ہو ہر کسی سے، اور سبھی کو قبر میں جانا ہے ایک دن، سبھی کو قبر میں جانا ہے ایک دن، چلو تیار ہو جائیں ابھی سے، سبھی کو قبر میں جانا ہے ایک دن، سبھی کو قبر میں جانا ہے ایک دن، چلو تیار ہو جائیں ابھی سے۔ اور نبی نے نفس کو دشمن بتایا، نبی نے نفس کو دشمن بتایا، میری توبہ ہے اس کی دوستی سے، نبی نے نفس کو دشمن بتایا، میری توبہ ہے اس کی دوستی سے، اور بلاخر سب کو مرجھانا ہے ایک دن، بلاخر سب کو مرجھانا ہے ایک دن، چمن یہ کہہ رہا ہے ہر کلی سے، چمن یہ کہہ رہا ہے ہر کلی سے، اور تمہارا غم ہماری زندگی ہے، تمہارا غم ہماری زندگی ہے، خوشی کو قتل کرتے ہیں خوشی سے، تمہارا غم ہماری زندگی ہے، خوشی کو قتل کرتے ہیں خوشی سے، تمہارا غم ہماری زندگی ہے، خوشی کو قتل کرتے ہیں خوشی سے۔ اور نصیحت بے اثر کب تک رہے گی، نصیحت بے اثر کب تک رہے گی، اثر اب باز آؤ بے حسی سے، نصیحت بے اثر کب تک رہے گی، اثر اب باز آؤ بے حسی سے۔ رہے سلوک کا کیف و سرور پا نہ سکے، رہے سلوک کا کیف و سرور پا نہ سکے، جو اجتناب معاصی کا غم اٹھا نہ سکے، رہے سلوک کا کیف و سرور پا نہ سکے، جو اجتناب معاصی یعنی گناہ سے بچنے کا غم، صرف ذکر و تلاوت، وظائف، نوافل، عبادات مثبتہ کہلاتے ہیں، عبادات منفیہ جب آدمی کرتا ہے تب یہ عبادات کا نور، حضرت والا رحم اللہ تعالی فرماتے تھے، دل کے اندر داخل ہوتا ہے۔ رہے سلوک کا کیف و سرور پا نہ سکے، جو اجتناب معاصی کا غم اٹھا نہ سکے، اور وہ مسجدوں میں مراقب رہیں تو کیا حاصل، وہ مسجدوں میں مراقب رہیں تو کیا حاصل، سڑک پہ آ کے جو اپنی نظر جھکا نہ سکے، وہ مسجدوں میں مراقب رہیں تو کیا حاصل، سڑک پہ آ کے جو اپنی نظر جھکا نہ سکے، اور ہمیں وصول اللہ ہو تو کیسے ہو، ہمیں وصول اللہ ہو تو کیسے ہو، ہم اپنے نفس کی دیوار ہی کو ڈھا نہ سکے، ہمیں وصول اللہ ہو تو کیسے ہو، ہم اپنے نفس کی دیوار ہی کو ڈھا نہ سکے، ہم اپنے نفس کی دیوار ہی کو ڈھا نہ سکے، اور دل شکستہ مومن، دل شکستہ مومن مکان ہے اس کا، دل شکستہ مومن مکان ہے اس کا، جو کائنات کی وسعت میں بھی سما نہ سکے، دل شکستہ مومن مکان ہے اس کا، جو کائنات کی وسعت میں بھی سما نہ سکے، جو کائنات کی وسعت میں بھی سما نہ سکے۔ عرض و سما سے غم جو اٹھایا نہ جا سکا، حضرت والا رحم اللہ تعالی نے بیان فرمایا ارزو سما سے غم جو اٹھایا نہ جا سکا وہ غم تمہارا دل ہے ہمارا لیے ہوئے. ارزو سما سے غم جو اٹھایا نہ جا سکا وہ غم تمہارا دل ہے ہمارا لیے ہوئے. ہر شیر میرا غم ہے تمہارا لیے ہوئے اور درد محبت کا اشارہ لیے ہوئے اور درد محبت کا اشارہ لیے ہوئے. دل شکستہ مومن مکان ہے اس کا جو کائنات کی وسعت میں بھی سما نہ سکے اور ہوا کو چاہیے کہ اہل دل کے منہ کو نہ آئے. ہوا کو چاہیے کہ اہل دل کے منہ کو نہ آئے. یہ وہ دیا ہے کہ طوفان بھی بجھا نہ سکے یہ وہ دیا ہے کہ طوفان بھی بجھا نہ سکے. اور اثر وہ چکھ نہیں سکتے کبھی فنا کا ثمر اثر وہ چکھ نہیں سکتے کبھی فنا کا ثمر. انا کے تخم کو جو خاک میں ملا نہ سکے اثر وہ چکھ نہیں سکتے کبھی فنا کا ثمر. انا کے تخم کو جو خاک میں ملا نہ سکے انا کے تخم کو جو خاک میں ملا نہ سکے. بت تقدس کا گرانے سے خدا ملتا ہے بت تقدس کا گرانے سے خدا ملتا ہے اپنی ہستی کو مٹانے سے خدا ملتا ہے اپنی ہستی کو مٹانے سے خدا ملتا ہے. صرف گفتار سے حاصل نہیں ہوتی منزل جان کی بازی لگانے سے خدا ملتا ہے صرف گفتار سے حاصل نہیں ہوتی منزل جان کی بازی لگانے سے خدا ملتا ہے. اور وصل محبوب میں حائل ہے فقط خواہش نفس وصل محبوب میں حائل ہے فقط خواہش نفس اسی دیوار کو ڈھانے سے خدا ملتا ہے اسی دیوار کو ڈھانے سے خدا ملتا ہے. اور عقل کی روشنی بنتی ہے حجاب منزل عقل کی روشنی بنتی ہے حجاب منزل خود کو دیوانہ بنانے سے خدا ملتا ہے عقل کی روشنی بنتی ہے حجاب منزل. ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں. اکثر اہل عقل کا یہ حال ہوتا ہے اور اہل عقل کے مقابلے میں اہل جنوں ہوتے ہیں. جنوں والے سوچتے بعد میں ہیں کرتے پہلے ہیں عقل والے سوچتے ہی رہ جاتے ہیں. ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے. حضرت اللہ فرماتے تھے داڑھی رکھنے سے پہلے بھی سوچتا ہے کہ بیوی کیا کہے گی دفتر والے کیا کہیں گے فلاں کیا کہے گا. اسی چکر میں بیچارہ کبھی کامل نہیں ہو سکتا. اور جو دیوانے ہوتے ہیں وہ سوچتے نہیں وہ کرتے ہیں کرنے کے کام تو کرنے سے ہوتے ہیں. عقل کی روشنی بنتی ہے حجاب منزل خود کو دیوانہ بنانے سے خدا ملتا ہے. اور دل پہ بھی ضرب لگانا ہے مبارک لیکن دل پہ بھی ضرب لگانا ہے مبارک لیکن نفس پر ضرب لگانے سے خدا ملتا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مثنوی ہے معرفت محبت دس دس مثنوی مولانا روم. حضرت والا عمرے کے سفر پہ جا رہے تھے تو عمرے کا سفر بعض وجہ سے ملتوی ہو گیا تو بہت تمام کافی ممالک سے امریکہ سے افریقہ سے اور بنگلہ دیش سے ہندوستان سے برما سے فون آئے کہ حضرت ہم حاضر ہونا چاہتے ہیں. حضرت نے ان کو اجازت دی پھر علماء نے حضرت والا سے درخواست کی کہ یہ درس مثنوی حضرت ہمیں مثنوی پڑھا دیں. تو حضرت والا فجر کے بعد رو روزانہ رمضان میں یہ درس دیا گیا. گہ چکا بوسے نمایت ماہرا گہ نمایت روزہ قارے چاہرا. ارشاد فرمایا کہ خود بینی اور تکبر کی نحوست سے قلب کی بصیرت میں فساد آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے بصارت فاسد ہو جاتی ہے. یعنی جب دل کا نور اور دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں تو یہ ظاہری آنکھیں جو اس پر ہیں ان میں بھی خرابی آ جاتی ہے, اور ایسا شخص حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے. اہل اللہ اور مقبولان بارگاہ کے چہرے انور بدبختوں کو منحوس اور برے نظر آتے ہیں, اور اہل باطل کے چہرے ان کو محبوب اور منور معلوم ہوتے ہیں. اس ابتلا کا سبب ان کے باطن کا کبر اور اعراض ہوتا ہے, کما قال تعالی بل طبع اللہ علیہ بکفرہم. ان کے مسلسل کفر اور کفر پر ہمیشہ قائم رہنے کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, اور یہ ظلم نہیں ہے کیونکہ ان کا ارادہ حق کو قبول کرنے کا تھا ہی نہیں, اس لیے مہر لگا دی گئی. لہذا یہ عذاب قہر ہے جو انبیاء اور اولیاء کے چاند جیسے چہروں کو کابوس یعنی لڑاونی شکل دکھاتا ہے, اور کفر کے تاریخ کنویں کو خوشنما باغ دکھاتا ہے. مولانا رومی دوسرے شعر میں ارشاد فرماتے ہیں, نکال دیتے ہیں. مولانا رومی دوسرے شعر میں ارشاد فرماتے ہیں, اشقیارا دیدے بینا نبود, نیک و بد دید اشان یکساں نمود. بدبخت لوگوں کی چشم بصیرت خراب تھی, اور ظاہری بصارت باطنی بصارت کے تابع ہے. یعنی ان کے دل کی آنکھیں اندھی تھی تو یہ ظاہری جو آنکھیں جسم پر لگی ہوئی ہیں یہ بھی اس کے تابع ہیں. بس فساد باطن اور فساد قلب کے سبب ان کی آنکھوں میں نیک و بد کی پہچان نہ تھی, اور بروں کو نیک اور نیکوں کو برا سمجھنے لگے. ہم سری با انبیاء برداشتند, اور یارا ہم چکت پنداشتند. اپنی شقاوت اور کور باطنی بدبختی اور اندھیرے پن, بصیرت کے اندھے پن اور قلبی فساد یعنی عجب و تکبر کے سبب انبیاء کی برابری کرنے لگے, اور اولیاء اللہ کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور ان کو اپنی طرح قیاس کیا. جیسا کہ حکایت ہے کہ ایک حبشی نے جنگل میں ایک آئینہ گرا ہوا دیکھا, اور اس کے اندر اپنی کالی صورت, لمبے لمبے دانت اور موٹے موٹے ہونٹ کو دیکھ کر آئینے کو گالی دے کر کہا کہ کمبخت بدبخت منحوس, تیری ایسی بندی شکل ہے, جبھی تو جنگل کی ویرانے میں کسی نے تجھے پھینک دیا ہے. اگر حسین ہوتا تو گھروں میں لوگ تجھ کو آراستہ کر کے دیکھتے. اس ظالم کو یہ خبر نہ تھی کہ اس آئینے میں خرابی نہ تھی, بلکہ اس کی اپنی ہی صورت کا عکس تھا. چنانچہ بصیرت کے اسی اندھے پن کے سبب ابو جہل کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نعوذ باللہ نہایت برا نظر آتا تھا, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت صحیحہ یعنی دل کی صحیح بصیرت یہ فیصلہ کر رہی تھی, کأن الشمس تجری فی وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ کے چہرے مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں مجھ کو آفتاب چلتا ہوا نظر آتا تھا. لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, اور شامت عمل سے جب اللہ کا قہر نازل ہو جاتا ہے تو اسی طرح اولیاء کی معرفت بھی نہیں ہوتی. خصوصاً اللہ سے اپنے شیخ کی محبت و عظمت مانگنی چاہیے, کیونکہ اگر شیخ کو حقارت سے دیکھے گا تو وہ شخص کبھی فلاح نہیں پا سکتا. ملا علی قاری فرماتے ہیں, من اعترض على شیخه ونظر الیه احتقارا فلا یفلح ابدا، جس نے اپنے شیخ پر اعتراض کیا اور اس کو محتقرانہ نظر سے یعنی حقارت کی نظر سے دیکھا تو یہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ایسے ہی جب کسی حسین کو دیکھ کر نفس میں خوشی کی لہریں اٹھیں تو اللہ سے فوراً ڈر جاؤ اور سمجھ لو کہ یہ وہی کنواں کا اندھیرا ہے جو تقلیب افسار سے بہترین باغ معلوم ہو رہا ہے، یعنی آنکھوں بصارت کے بدل جانے سے وہ باغ نظر آ رہا ہے حالانکہ وہ اندھا کنواں ہے. اس سے توبہ کرو، کیونکہ نافرمانی سے خوش ہونا یہ اللہ تعالی کے ساتھ بے وفائی ہے. جب نفس کسی حسین کو دیکھ کر خوشی امپورٹ کرے، درآمد کرے، جو حرام خوشیاں اور بدمستیاں اور جو حرام خوشیاں اور بدمستیاں آئے تو نظر ہٹا کر نفس کو کوئی تکلیف دہ بات یاد دلا دو. دوزخ کی آگ کا تصور کرو، قبر کی منزل یا قیامت کی پیشی کو یاد کرو، یا تنہائی میں جا کر اپنی کھوپڑی پر تین جوتے لگا لو. کیونکہ کیوں خوش ہوا، نفس کو فوراً اتنا غم دو کہ توازن اور بیلنس صحیح ہو جائے. اور غم پہنچانے کا ایک اور راستہ بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ بعض وقت نفس دوزخ اور عذاب قبر اور قیامت کی پیشی وغیرہ سے بھی متاثر نہیں ہوتا، وہ پاگل سا ہو جاتا ہے. لہذا اس نفس کو غم دینے کا بہترین اور مجرب علاج مشایخ نے بتایا کہ فوراً وضو کرو اور 8-10 رکعت نفس سے پڑھوا لو. بس یہ رکعت سارے مراقبوں سے بھاری پڑیں گی، پھر شیطان بھی پیچھا چھوڑ دیتا ہے کہ اس سے بدنظری تو میں نے کرائی اور میں نے کوشش کر کے فوکس ڈالا اس حسین کے چہرے پر، مسم لیزم کیا جس سے وہ چار آنا حسن اس کو سونا آنا نظر آیا، لال لال گالوں کو اور زیادہ لال دکھا کر لالوں کو لال ازار بنا دیا. یہ لالے جان کے چھالے ہیں جس سے ان کی جان ہی کے لالے پڑ گئے، لیکن اس نے اشکبار آنکھوں سے توبہ کر لی اور توبہ سے خطا معاف ہو گئی اور 8-10 رکعت مزید پڑھ لی اور کچھ صدقہ و خیرات کر دیا جس سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے. ان الصدقہ تطفئ غضب الرب، یہ سب نیکیاں مستضاد اس کے نامہ اعمال میں چڑھ گئیں. لہذا شیطان کہتا ہے کہ میری تو بزنس یہاں بالکل خسارے میں جا رہی ہے، لہذا توبہ کرنے والے کا تعاقب چھوڑ دیتا ہے. شیخ کے مشورے سے گناہ کے تک کے لیے صدقہ کرنا نہایت مفید ہے. ایک شخص یوپی میں کپڑا بیچتا تھا، اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ اس نے حضرت مولانا شاہ عبداللہ الحق صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کی کہ حضرت مجھے بد نظری کی سخت عادت ہے اور میرا کپڑے کا کاروبار ہے جہاں اکثر عورتیں ہی خریدنے آتی ہیں، وہ ہر کپڑے میں فی نکالتی رہتی ہیں کہ اس میں یہ خرابی ہے اور اس میں وہ، ان سے بات بھی کرنی پڑتی ہے. حضرت حضوری دامت برکاتہم نے فرمایا کہ نظر نیچی کر کے سودا دے دو، ان کو غور سے مت دیکھو، جیسے ریل گزرتی ہے تو درختوں کو تو دیکھتے ہیں مگر پتے نہیں گنتے، ایسے ہی تو مشتی پشتی سطحی نظر ڈالو کہ حسن کا ادراک نہ ہو اور اس کے ناک کی اٹھان کی پیمائش مت کرو، آنکھوں کو مت ناپو کہ کتنی بڑی ہے، پھر توبہ اور استغفار بھی کرو، اور اگر بد نظری ہو جائے تو 5 روپیہ فی نظر صدقہ کرو اور صدقہ میرے مدرسے میں بھیجو، کیونکہ بعض وقت میں وہ ظالم صدقہ بھی انہی معشوقوں پر خرچ کرتا ہے، جو نمکین یا نمکینہ اس کو پسند آئی اسی پر صدقہ کر دیتا ہے. اور اس شیر کا مصداق ہوتا ہے کہ میر کیا سادی ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔ آپ بتائیے بزرگوں کی نظر کہاں تک جاتی ہے؟ حضرت نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ خیرات بھی انہیں ہی دے دے، یعنی فرمایا کہ میرے مدرسے میں بھیجو۔ اس نے ایک دن 10 بدنظری کی تو 50 روپیہ بھیجنا پڑا۔ اس نے سوچا کہ 50 ہی روپے تو آمدنی ہوتی ہے، اگر یہی خیرات کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے، بیوی بچے بھوکے مریں گے۔ لہذا اس نے 5 نظر کم کر دیا، پھر بھی آمدنی آدھی نکل گئی تو گوشت روٹی میں کمی آ گئی، دال پر آ گیا۔ غرض اس طرح آہستہ آہستہ یہ عادت چھوٹ گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ 3 سال ہو گئے، ایک بار بھی نظر خراب نہیں کی۔ یہ شہد کی کرامت ہے، اگر یہ خود سے اپنے اوپر جرمانہ کرتا تو فائدہ نہ ہوتا۔ شہد کے مشورے میں اللہ تعالی نے برکت اور خاصیت رکھی ہے۔ ایک دوا آپ کھا لیں اور وہی دوا حکیم کے مشورے سے کھائیں، فرق ہو جائے گا۔ ساؤتھ افریقہ میں ایک عالم نے مجھ سے کہا کہ میں ہر وقت باوضو رہنا چاہتا ہوں، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ میں نے کہا کہ ہر وقت باوضو رہنا تو اس کا کیا کہنا، لیکن صحابہ کے جسم ماشاءاللہ مضبوط تھے، ان کی صحت بہت اچھی تھی۔ اس زمانے میں سے اب صحت اس قابل نہیں کہ ریاح کو دیر تک روکا جائے، کیونکہ اگر ریاح گیس کا خدا نخواستہ دل کی طرف رجوع ہو جائے تو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش نہ کرو، لیکن آنکھوں کو ہر وقت باوضو رکھو، اس کا بہترین بدل ہے۔ اس مشورے سے وہ عالم بہت محظوظ ہوئے۔ باوضو نے عورتوں کو دیکھ رہے ہیں تو ایسے وضو سے کیا فائدہ؟ ہمارے یہاں ایک گانی والے خبیثہ کا بیان اخباروں میں آیا تھا کہ میں باوضو گانا گاتی ہوں، تو میں نے کہا کہ کوئی کہے کہ میں باوضو زنا کراتی ہوں تو کیا زنا حلال ہو جائے گا وضو کرنے سے؟ بلکہ حرام چیز پر بسم اللہ پڑھنا یا حرام کام کے لیے وضو کرنا، اس میں اندیشہ کفر ہے۔ لہذا آنکھوں کا وضو رکھو کہ آنکھ سے کوئی غلط اور حرام لذت استیراد اور امپورٹ نہ کرو، تو گویا آپ باوضو ہیں، یعنی گناہوں سے پاک ہیں۔ گناہ سے بچنا باوضو رہنے سے افضل ہے۔ چون مقلب بود ہو افسار را، اوبی کے لانت دلو افکار را۔ ارشاد مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات مقلب الابصار ہے اور مقلب قلوب و افکار بھی ہے، یعنی دل آنکھوں کو بدل دینے والی اور دلوں کو بدل دینے والی، خیالات کو بدل دینے والی، یعنی اللہ تمہاری نگاہوں میں تصرف کرنے پر قادر ہے، وہ تمہارے دل پر تصرف کرنے پر بھی قادر ہے۔ جو افسار کو تبدیل کر سکتا ہے وہ افکار کو بھی تبدیل کر سکتا ہے، افکار معنی خیالات کو بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ جو آنکھوں کو بدل سکتا ہے وہ دل کو بھی بدل سکتا ہے۔ جو نظر بدل سکتا ہے وہ تمہاری قوت فکریہ اور عقائد و افکار کو بھی بدل سکتا ہے۔ لہذا اللہ تعالی کے تصرفات سے ڈرتے رہو اور استقامت کے لیے توبہ و استغفار کرتے رہو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی گناہ کے عذاب میں قارے چاہ، یعنی کنویں کی گہرائی کا اندھیرا تمہیں باغ معلوم ہونے لگے اور چاند جیسا چہرہ تم کو ڈراؤنی شکل دکھائی دینے لگے۔ جس طرح سرکشی اور کفر و انات کی سزا میں ابو جہل کی اندھی بصیرت کو نبوت کا مقام نظر نہ آ سکا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نعوذ باللہ اس خبیث کو برا لگتا تھا, اور عشق و محبت کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بصیرت کیونکہ صحیح تھی, اس لیے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر آفتاب چلتا ہوا نظر آتا تھا. دونوں کی نظر کے فیصلوں میں کتنا زبردست فرق ہو گیا. لہذا کثرت سے یہ دعا مانگنی چاہیے, اللہم ارین الحق حقا وارزقنا اتباعه وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہم کو حق ہونا دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما, اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اسی طرح کسی گناہ کی عذاب میں جب دل و نظر پر قہر خداوندی ہوتا ہے تو قہر چاہ کی ظلمت یعنی فانی چھکنے اور گناہ کے مواقع اور گندے مقامات اس کو سلطنت سے بھی افضل معلوم ہوتے ہیں, اور قوت فکریہ ہی مفلوج ہو جاتی ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اسی طرح تفسیر افسار و قلوب کا نتیجہ ہے کہ بعض متقشف اور محروم قسمت عین دین کو غیر دین سمجھ کر پیری مریدی کو بے وقوفی سمجھتے ہیں, یعنی دل اور آنکھوں کے بدل جانے سے اللہ کے قہر سے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دل اور آنکھیں بدل دی گئیں, تو یہ خشک اور محروم القسمت عین دین کو غیر دین سمجھ کر پیر مریدی کو بیوقوفی سمجھتے ہیں. ایسے لوگ غیر دین ان دین کو یہ سمجھتے ہیں کہ دین نہیں ہے, اسی لیے پیر مریدی کو سچے اللہ والوں کے پیر مریدی کو بیوقوفی سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ خود پرلے درجے کے بیوقوف ہیں, کیونکہ اگر ان کی بات کو صحیح مانا جائے تو لازم آتا ہے کہ چاروں سلسلوں کے بڑے بڑے علماء کو تم نے بے وقوف سمجھا, جاہل پیروں اور قبر پوجنے والوں کی مریدی سے تو بے شک احتیاط واجب ہے, لیکن اہل حق سے مرید ہونے کو حماقت سمجھنا 1000 سال کے تمام اولیاء اللہ اور علماء ربانیین کی شان میں گستاخی ہے. یہ شخص بھی امام غزالی, مولانا رومی, جنید بغدادی, حضرت عبد القادر جیلانی, حضرت شاہ ولی اللہ بہندی دہلوی, حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی اور مولانا قاسم نانوتوی, حضرت مولانا حکیم الامت تھانوی اور ہمارے سارے اکابر رحم اللہ علیہ مجمعین کو بے وقوف سمجھتا ہے, کیونکہ بیعت کا یہ سلسلہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. یہ سارے اکابر پیری مریدی کے راستے سے اللہ والے ہوئے ہیں جو تصوف کے مخالفین ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب تم ان بزرگوں کے نقش قدم پر نہیں چلتے اور جب عملاً تو ان کو حق پر نہیں سمجھتے اور ان کی طرح اہل اللہ سے نہیں جڑتے, تو پھر جامعہ قاسمیہ, جامعہ رشیدیہ, جامعہ اشرفیہ وغیرہ نام کیوں رکھتے ہو؟ چندہ لینے کے لیے ان بزرگوں کی ہڈیاں بیچتے ہو جن کے نام پر مال لیتے ہو, اور اپنے مدرسے چلا رہے ہو, انہی کے نقش قدم کی مخالفت کرتے ہو. لہذا جو شخص راہ اہل اللہ کی مخالفت کرتا ہے یہ بھی کسی عذاب قہر میں مبتلا ہے, کیونکہ صراط مستقیم منعم علیہم یعنی اللہ والوں کے عاشقوں کا راستہ ہی مسترد ہے, باقی تمام راستے گمراہی کی طرف جاتی ہیں. ہمارے ایک دوست کا شعر ہے اور کیا خوب کہا ہے, فرماتے ہیں مسترد رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تابہ منزل صرف دیوانے گئے آہ کو نسبت ہے کچھ اس شاخ سے آہ نکلی اور پہچانے گئے اب آپ پڑھ دیجیے
از شراب قہر چوں مستی دہی نیست ہارا صورت ہستی دہی. ارشاد فرمایا کہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے خدا جب آپ کسی پر اس کی شامت عمل کے سبب عذاب نازل کرنا چاہتے ہیں تو فانی صورتوں کو اس کو نہایت محتم بالشان معلوم ہوتی ہیں تو فانی صورتیں اس کو نہایت محتم بالشان معلوم ہوتی ہیں یعنی حضرت فرما رہے ہیں یعنی بہت اچھی معلوم ہوتی ہیں اور ایسے شخص کی مٹی کی صورتوں پر مٹی ہو جاتی ہے اور فانی اجسام قبروں میں بے نام و نشان ہو کر عاشقوں کے لیے باعث حسرت و ندامت اور ضیاء سرمایہ زندگانی بن جاتے ہیں. احقر کا ایک شعر ہے کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. غرض صورت بگذری اے دوستاں گلستانست گلستانست گلستان. ارشاد فرمایا کہ مولانا رومی فرماتے ہیں اے سالکین کرام اگر صورت پرستی کے عذاب سے تم نجات پا جاؤ تو تمہاری روح کے اندر ہر وقت اللہ تعالی کے قرب کا باغ ہی باغ نظر آئے گا. گناہ سے بھاگنا یہ ففرو اللہ ہے جس کی تفسیر علامہ علوسی نے تفسیر روح المعانی میں کی ہے. اے ففرو عما سو اللہ اللہ غیر اللہ سے بھاگو اللہ کی طرف. ففرو اللہ نازل فرما کر اللہ نے اپنے عاشقوں کو دو لذتیں بخشی ہیں ایک لذت فرار اللہ اور دوسری لذت قرار مع اللہ. ایک لذت فرار اللہ اور دوسری لذت قرار مع اللہ.
لذت فرار اس سے بھاگنے کی اور اس سے نگاہ بچانے کی لذت حلاوت ایمانی اسی وقت ملتی ہے اور ایک دوسری نعمت پھر جو وہ تو اسی وقت مل گئی اور پھر قرار مع اللہ اللہ کے پاس اللہ کی آغوش رحمت میں آ گیا اور زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے.
اور فرار اللہ میں بھی اللہ نے ایک خاص لذت رکھی ہے جیسے بچہ جب غیروں اور دشمنوں سے جان چھڑا کر باپ کی طرف بھاگتا ہے تو اس فرار میں اس کو ایک مزہ آتا ہے کہ میں باپ سے قریب ہو رہا ہوں. اور جب باپ کی گود میں آ جاتا ہے تو اس کو ایک دوسری لذت ملتی ہے یعنی باپ کی گود کی لذت قرار. اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنا گناہوں سے بچنا حسینوں سے نظر بچانا یہ فرار اللہ ہے جس کے نقطہ آغاز اور زیرو پوائنٹ سے ہی قلب میں سکون اور چین کا آغاز ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ غیر اللہ سے بھاگ رہا ہے تو اسی وقت اللہ کی رحمت کی بارش شروع ہو جاتی ہے. اسی کا نام غیر اللہ سے بھاگنے کی لذت فرار. اور جب غیر اللہ سے بھاگ گیا تو اللہ کے پاس پہنچ گیا چاہے کوئی نفلی عبادت بھی نہ کرے لیکن یہ اللہ سے قریب ہو گیا. کیونکہ غیر اللہ سے فرار کے بعد لذت قرار خود بخود ملتی ہے اور حلوہ ایمانی قلب میں اتر جاتا ہے. اور یہ اللہ کے عاشقوں کی عید ہے جو ان کو ہر زمانے میں نصیب ہے. دنیا داروں کی عید تو سال میں ایک بار ہوتی ہے جب ان کو حلوہ ملتا ہے اور ان کا حلوہ باطنی معدے میں جاتا ہے جس سے جسم میں طاقت تو آتی ہے لیکن اس حلوے کا کچھ حصہ جسم میں غلاظت بھی بن جاتا ہے، اور اہل اللہ کے حلوہ باطنی سے رگ رگ میں انوار کے دریا بہتے ہیں۔ اس لیے اہل اللہ کے حلوہ باطنی کی عید کو دنیا داروں کے حلوہ بطنی کی عید نہیں پا سکتی۔ سبحان اللہ، دونوں کی لذت میں کوئی نسبت اور تقابل نہیں۔ اس کا نام ہے غیر اللہ سے بھاگ کر اللہ سے قریب ہونے کی لذت قرار۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو لذت فرار بھی دیتا ہے اور لذت قرار بھی دیتا ہے۔ اور ابھی ابھی ایک علم عظیم عطا ہوا کہ فرار کی دو قسمیں ہیں، ایک فرار طبعی اور دوسرا فرار شرعی۔ جب حسین محبوب بڈھا ہو گیا تو اس وقت جب اس سے بھاگتا ہے تو یہ فرار طبعی ہے، اس میں کافر بھی شامل ہے۔ کوئی عیسائی اور یہودی بھی کسی بڈھی بڈھے کو نہیں دیکھتا۔ اسی پر میرا شعر ہے، میر کا معشوق جب بڈھا ہوا بھاگ نکلے میر بڈھے حسن سے، میر کا معشوق جب بڈھا ہوا بھاگ نکلے میر بڈھے حسن سے۔ لیکن اللہ کے دوستوں کا یہ مقام نہیں ہے کہ جب معشوق یا معشوقہ بڈھی ہو گئی تو اس سے بھاگے۔ یہ بھاگنا کیا کمال ہے، اب تو ہندو اور یہودی بھی بھاگے گا۔ جو چیز کافر اور مومن میں مشترک ہو وہ مومن کی امتیازی شان نہیں ہو سکتی۔ مومن کی امتیازی شان یہ ہے کہ حسن کا عالم شباب ہو اور طبیعت کا شدید میلان ہو اور ہیجان ہو کہ اس حسین کو دیکھ لو، اس کا بوسہ لے لو، گناہ کر لو۔ مومن اس وقت اللہ کے خوف سے بھاگتا ہے، شباب حسن سے صرف نظر کرتا ہے۔ اس کا نام فرار شرعی ہے، اور ففروا الی اللہ میں اسی فرار کا حکم ہے۔ اور فرار شرعی کی تین قسمیں ہیں۔ جی اچھا، جزاک اللہ۔ فرار شرعی کی تین قسمیں ہیں، آنکھوں سے حسین لڑکیوں اور لڑکوں کو نہیں دیکھا، شدید تقاضے کے باوجود نگاہ چشمی کی حفاظت کی، یعنی اپنی نگاہوں کو حسینوں سے بچایا، اس کا نام فرار عینی ہے۔ اس کے بعد نگاہ قلبی کی بھی حفاظت کی، یعنی دل میں گندے گندے خیالات نہیں پکائے، دل میں قصدن اس حسین کا خیال نہیں لائے، اس کا نام فرار قلبی ہے۔ اس کے بعد جسم سے بھی بھاگے، حسینوں کے پاس سے اپنے جسم کو بھی دور کر دیا، اسباب گناہ سے دور ہو گئے کہ اگر قریب رہیں گے تو بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، کسی نہ کسی وقت نظر اٹھ جائے گی، یہاں تک کہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے جسم کو اللہ کی نافرمانی کے اسباب سے دور کر دیا، اس کا نام فرار قلبی فرار بدنی ہے۔ فرار شرعی کی یہ تین قسمیں شاید ہی آپ کسی کتاب میں پائیں گے۔
جو علم عظیم ہے، جو حضرت کے جو کتاب جو خاص علوم ہے اس میں شامل کر دیجیے۔
صفحہ نمبر 118 درس مثنوی۔
ایک علم عظیم ابھی عطا ہوا، وہاں سے لے کے آخر تک۔ ہاں
فرار شرعی کی یہ تین قسمیں شاید ہی آپ کسی کتاب میں پائیں گے۔ مفسرین کی جتنی عربی تفسیریں ہیں اس آیت کی تفسیر دیکھیے۔ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالی نے اس علم میں اختر کو اس وقت خاص فرمایا، اور شاید ہی یہ بات آپ کہیں پائیں۔ اور شاید کا لفظ دعویٰ توڑنے کے لیے کر رہا ہوں، اور اس کو تفسیر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ قرآن پاک کے لطائف میں سے ہے۔
سبحان اللہ، لطائف قرآن، یعنی عجیب عجیب اس میں لطیف باتیں ہیں جو اس سے تفسیر نہیں کہلاتی بلکہ اس سے اخذ کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے اخذ کر کے اہل اللہ کے دل میں ڈالتے ہیں، اس لیے اس کو تفسیر نہیں کہتے، لطائف قرآن، لطائف لطیف باتیں، بہت باریک نقطے اس کے اندر۔
اور یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ففروا الی اللہ کا مطلب خالی حسینوں سے بھاگنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی ہر نافرمانی سے بھاگنا ہے۔ لیکن چونکہ اس زمانے میں حسن پرستی کی بیماری عام ہو رہی ہے اور اس کا کالرا پھیلا ہوا ہے، اور جب کالرا پھیلا ہوتا ہے تو زکام کے علاج پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، کیونکہ زکام کا مریض تو برسوں چل سکتا ہے لیکن کالرا کا مریض آنن فانن مر جاتا ہے۔ اس دور کا مہلک مرض یہی حسن پرستی، بد نگاہی و عشق مجازی ہے، اس لیے اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہوں۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس حسینوں سے بچ جاؤ اور پھر خوب سودی کاروبار کرو، رشوت کھاؤ، سودی ملازمتیں کرو، خوب ٹیلی ویژن، وی سی آر اور سینما دیکھو۔ ففروا الی اللہ کے معنی ہے کہ اللہ کی ہر نافرمانی سے بھاگو۔ جتنے سودی کاروبار اور سودی ملازمتیں ہیں ان سے بھاگنا اور حلال تلاش کرنا اور حلال روزی کے لیے رات دن اللہ سے رونا اور جب حلال مل جائے تو حرام کو فوراً ترک کر دینا، یہ سب فرار الی اللہ میں داخل ہے۔ اسی طرح خاندان کی ان تقریبات شادی بیاہ وغیرہ میں شرکت نہ کرنا جہاں فوٹو کشی ہو رہی ہو یا مووی بن رہی ہو یا عورتیں اور مرد مخلوط ہو کر دعوت ولیمہ کھا رہے ہوں یا جہاں ساز اور باجا اور گانوں کی ریکارڈنگ ہو رہی ہو، اللہ تعالی کے فرامین عالیہ کو پاش پاش کیا جا رہا ہو، ایسی مجالس میں شرکت نہ کرنا، اللہ تعالی کی تمام نافرمانیوں سے بھاگنا، ففروا الی اللہ میں داخل ہے۔ غرض ہر وہ فعل، ہر وہ عمل اور ہر وہ خیال جس سے اللہ تعالی ناراض ہوں ان سے بھاگنا اور جملہ نافرمانیوں کو چھوڑ دینا، سب اس فرار میں داخل ہے۔ ہر گناہ کو چھوڑنا اللہ کی طرف بھاگنا ہے اور اللہ کی طرف قرار پکڑنا ہے۔ الغیاث از ابتلایت الغیاث، شد ذکور از ابتلایت چون اناس۔ ارشاد فرمایا کہ اے خدا، فریاد کرتا ہوں کہ اپنی رحمت سے میرا امتحان نہ لیجئے، آپ کے امتحان سے پناہ چاہتا ہوں۔ بڑے بڑے مرد جب آپ کے امتحان میں مبتلا ہوئے تو مؤنث ثابت ہوئے، یعنی فیل ہو گئے۔ یا غیاث المستغیثین اہدنا لافتخارا بالعلوم والغنا۔ اے فریاد کرنے والوں کی فریاد رسی کرنے والے، اے سارے عالم کی فریاد سننے والے، ہم کو اپنی مرضی اور خوشی کا راستہ دکھائیے اور اس راستے پر ہم کو چلائیے۔ ہم کو اپنے علوم پر کوئی فخر نہیں اور بوجہ علم کے آپ کی رحمت سے کوئی استغنا نہیں، یعنی ہم کو جو آپ نے علم عطا فرمایا نہ اس پر ہمیں فخر ہے نہ اس علم کی وجہ سے ہم آپ کے کرم سے مستغنی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کا فضل شامل حال نہ ہو تو علم اور عمل میں فاصلے ہو جاتے ہیں، اور علم کے باوجود آدمی بدعمل رہتا ہے اور کبر و عناد سے مغلوب ہو کر حق کو قبول نہیں کرتا اور حرص و طمع اور جاہ کی خاطر حقائق سے اعراض کرتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی رحمت اور اپنی ہدایت کو ہر نفس میرے شامل حال رکھیے اور مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیے، آمین۔ ہمارا علم ہمیں آپ کی نافرمانی کے راستوں سے بچانے کے لیے کافی نہیں، لہذا ہمارا ہر سانس آپ کی رحمت کا محتاج ہے، آپ کی نصرت کا محتاج ہے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہو، اللہ ہمیں اپنی ہدایت کے لیے نہ قبول کرے تو کسی کا تزکیہ نہیں ہو سکتا، اور اصلاح نفس تین باتوں پر موقوف ہے، بغیر تین باتوں کے کوئی پاک نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جبکہ ہدایت کے سب سے بڑے آفتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود تھی، آپ سے بڑھ کر کون ہدایت کا مرکز ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی نے صحابہ کے لیے فرمایا، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء۔ اے صحابہ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ اللہ نے توحید قائم کر دی کہ میرے نبی کو خدا مت بناؤ۔ ہدایت کے معاملے میں تم لوگ نبوت کے فیض کے ساتھ ساتھ میری مشیت کے بھی محتاج ہو۔ ہدایت کے لیے صرف فیض نبوت کافی نہیں بلکہ میری مشیت بھی ضروری ہے، کیونکہ میرے نبی کو تو ابو جہل نے بھی پایا، ابو لہب نے بھی دیکھا، لیکن ان کو کیوں ہدایت نہیں ہوئی؟ اگر نبی کے لیے ہدایت لازم ہوتی تو ابو جہل بھی کافر نہ رہتا، ابو لہب بھی کافر نہ رہتا، لیکن کیونکہ میری مشیت نہیں تھی، اس لیے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست انوار نبوت کے باوجود ان اشقیاء کو ہدایت نہ ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ تین چیزوں سے ہدایت ملتی ہے، نمبر ایک اللہ کا فضل، نمبر دو اللہ کی رحمت، اور نمبر تین اللہ کی مشیت۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ دو رکعت حاجت پڑھ کر یہ بھی مانگیں کہ اے اللہ اپنا وہ فضل خاص، اپنا وہ خاص فضل اور وہ رحمت اور مشیت عطا کر دے جس پر قرآن پاک میں آپ نے تزکیہ نفس کی بنیاد رکھی ہے۔ اس عنوان سے مانگ کے تو دیکھو جو اختر سکھا رہا ہے، جس کے اندر جو صلاحیت ہے اس سے اگر کام نہ لیا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے طب میں بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ ایک سال تک ایک طرف کو کھڑا رکھے اور گرائے نہیں تو ہاتھ اکڑ جائے گا، اس کے گرانے کی قوت ختم ہو جائے گی اور وہ ہاتھ مفلوج ہو جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ نظر بچانے کی اپنی قدرت کو استعمال نہیں کرتے، جو اللہ تعالی نے انہیں عطا فرمائی ہے، تو سزا کے طور پر ان کی قدرت کے مفلوج ہو جانے کا اندیشہ ہے کہ تم نے ہماری دی ہوئی قوت و طاقت کو کیوں نہیں استعمال کیا، ہمارے راستے میں نفس چور کی لذت حرام سے بچنے کی، نمک حرامی سے باز آنے کی، جو ہم نے تمہیں ہمت اور طاقت دی تھی اس کو استعمال نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کے لیے ڈر ہے، ایسا نہ ہو کہ مسلسل بدنظری کرنے کے عذاب میں پھر تمہاری گناہ سے بچنے کی صلاحیت پر فالج گرا دوں اور تم ولی اللہ ہوئے بغیر فاسقانہ حالت میں مر جاؤ۔ لہذا نعمت کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں؟ آپ کسی کو ایک موٹر دے دیں اور وہ اس کو کبھی استعمال نہ کرے، گیرج میں پڑی رہے تو دینے والا وہ موٹر واپس لے لیتا ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے گناہ سے بچنے کی جو قوت ہمیں دی ہے، اس نعمت قوت کو استعمال کرنا چاہیے جس کا نام تقویٰ ہے۔ یہ اس نعمت کا شکریہ ہے۔ اگر اللہ نظر بچانے کی، گناہ سے بچنے کی طاقت نہ دیتا تو اللہ تعالیٰ تقویٰ فرض ہی نہ کرتا، کیونکہ کمزور آدمی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ رکھنا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے۔
ختم ہو گیا، ابھی باقی ہے، پڑھ دیجیے 5 منٹ اور پڑھ دیجیے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہ سے بچنے کی طاقت دی ہے، پھر تقویٰ فرض کیا ہے، اور طاقت موجود ہونے کی دلیل یہ ہے کہ مثلا ایک دکاندار ہے اور ایک لڑکی آ رہی ہے اور اس کی اچانک نظر اس پر پڑ گئی، شیطان نے اس کے چہرے پر فوکس مار دیا، یعنی 4 آنے حسن کو 20 آنہ دکھا دیا، جس کے بعد اس کا ارادہ ہو گیا کہ اس کو خوب دیکھنا ہے، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ اتنی دیر میں ایک گنڈا آیا اور اس نے پستول دکھایا، کہے گا کہ پستول وغیرہ نہ دکھاؤ، میں آج پاگل ہو گیا ہوں، میں اس حسینہ کو ضرور دیکھوں گا، تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کروں گا۔ بولو کیا اس کو گولی مارنے دو گے؟ ارے دم دبا کر بھاگو گے؟ اپنی جان کے خوف سے عاشقی بھول گئے؟ یا اسی وقت دکان میں ایک سانپ نکل آیا اور اسی لڑکی نے کہا، ارے مولوی صاحب وہ سانپ، تو اس وقت کیا آپ یہ کہیں گے، تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیان رکھ دی، زبانیں بے نگاہ رکھ دی، نگاہیں بے زبان رکھ دی، یا دکان کا دروازہ کھول کر کے وہاں سے تیر کی طرح بھاگو گے؟ یہ بھی یاد نہ رہے گا کہ اس سے آپ کو پیسے وصول کرنا ہے۔ اپنی جان کے لیے ایک مخلوق سے ڈر گئے۔ اور یہ سب مثالیں دے رہا ہوں کہ ہمارا ایمان کس قدر کمزور ہے اور ہم کس درجہ کمینہ اور بےغیرت ہیں کہ ایک سانپ سے اور گنڈے کی پستول سے ڈر گئے اور اپنی جان بچانے کے لیے ساری عاشقی فراموش کر دی، اور جس سے ڈرنا چاہیے اس سے نہیں ڈرتے۔ وہ اللہ جس کے قبضے میں ہماری موت و حیات ہے، ہماری راحت و آرام ہے، جس کے قبضے میں جنت و دوزخ کا فیصلہ ہے، آہ اس سے ہم بے خوف ہیں۔ لہذا اللہ کے نام پر فدا ہو جاؤ، اس کی ناراضگی سے ڈرو اور اس کی محبت میں گناہوں کو چھوڑ دو، ورنہ قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ بس آج کا مضمون ختم ہے.
اللہ تعالیٰ جو کچھ یہاں پڑھا گیا سنا گیا پڑھنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. عجیب و غریب مضمون ہے, اس کو بار بار پڑھیں, درس مثنوی میں ہے, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا, اس پر عمل کر کے دیکھیں. حضرت والا کے اتنے احسانات ہیں, اتنے احسانات ہیں کہ بال بال ان کے احسانات کے نیچے دبا ہوا ہے, جس کا ہم کوئی حق ادا نہ ہم سے ہوا نہ کر سکتے ہیں. بس اللہ تعالی حضرت والا کو جنت الفردوس میں درجات عالیہ متصاعدن متبارکن متزائدن عطا فرماتا رہے, یعنی ہر جس طرح اللہ تعالی غیر محدود ہیں, اللہ تعالی کی جنت کے درجات بھی غیر محدود ہیں, تو اللہ ہر وقت حضرت والا کو درجات عالیہ سے عالیہ, عالیہ سے عالیہ, عالیہ سے عالیہ عطا فرماتا رہے. اور ہم سے جو حضرت کے حقوق میں کوتاہیاں ہوئیں یا چاہے غیر ارادی طور پر, کہاں اللہ والوں کا حق کس سے ادا ہو سکتا ہے, اور ہم تو بہت ہی میں تو بہت ہی نادان اور بہت ہی اس حضرت والا کی خدمت میں رہتا تھا, اللہ اس کو قبول فرما لے, اور اس کے احسانات اتنے ہیں کہ اس کو میں جتنا بھی شکر ادا کرتا ہوں جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے. بس یہی کہتا ہوں کہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے, حضرت کی اولاد مولانا مظہر صاحب, حضرت کی صاحبزادی صاحبہ, اور ان کے دونوں کے نوا اولاد یعنی حضرت کے پوتے پوتی نواسے نواسیاں, اور پورے گھر پہ جو حضرت کا خون کا رشتہ ہے اور جو خون کی نسل ہے, قیامت تک جو بھی پیدا ہو سب کو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد پر پہنچا دے, اور سب کو اللہ والا صاحب نسبت بنا دے. جو صاحب نسبت تو ہیں, اللہ اس میں مزید ترقیات مزید مقامات عطا فرماتا رہے, اور ہم سے اللہ تعالی ان کے حق میں ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. حضرت کے خاندان پر, قیامت تک آنے والی نسلوں پر, اور حضرت کے جو شہر ہے اور جو وہ ہے اٹھیہ, جہاں سے ایک چھوٹا سا شہر, چھوٹا سا قصبہ, چھوٹا سا گاؤں تھا, کسے معلوم تھا کہ یہاں ایسا آفتاب شروع ہوگا کہ سارے عالم کو جگمگا دے گا. حضرت پیدائشی ولی تھے, تو اللہ تعالی حضرت کے تمام خاندان کو, ان کے وطن کو اور ان کے علاقے کو پر رحمتوں کا نزول فرما. مولانا رومی نے یہی دعا کی, ہر زمان از فیض روح انگیز جان, اور کیا ہے, ہر زمان از فہروز انگیز جان, از فلاز عرش بر تبریزیاں, یا اللہ اپنے عرش کی بلندیوں سے ہمارے شیخ کا شہر تبریز تھا اس پر رحمتوں کا نزول فرما. یہی دعا ہم بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے شیخ پر کے علاقے پر, ان کے وطن پر, ان کے وطن والوں پر, ان کی نسلوں پر رحمتوں کا نزول فرما, اور قیامت تک سب کو اولیاء اللہ جو نسل آئے حضرت والا کی, سب کو اولیاء صدیقین کی منتہا تک پہنچا دے. اور حضرت, کیونکہ حضرت والا یہی چاہتے تھے, حضرت والا فرماتے تھے کہ اللہ میں اپنے خاندان میں کسی کو فاسق نہیں دیکھ سکتا, میری اس میں اگر کوئی فاسق ہوا تو میری جان ہی نکل جائے گی, ایسا تعلق اللہ تعالی سے تھا. اللہ حضرت کی مرادوں کو انشاءاللہ پورا کرے گا قیامت تک کی نسلوں کے لیے. وصلی اللہ تعالی, اللہ ہم سب کو بھی حضرت والا جیسا چاہتے تھے ویسا ہی بنا دے, سب کو اولیاء صدیقین کی منتہا تک پہنچا دے, اگرچہ ہمارے منہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مانگے, لیکن حضرت کو مانگتے ہوئے دیکھا اور یہ فرماتے تھے کہ اللہ ہمارے منہ تو اس قابل نہیں ہے, منہ چھوٹا ہے بات بڑی ہے, لیکن آپ چھوٹے منہ کو بڑا بنانا بھی جانتے ہیں. ہماری جھولیاں جو بھی پھٹی ہوئی ہیں ان کو آپ جو کچھ عطا فرمانا چاہتے ہیں تو ہماری جھولیوں کو اس کو آپ صحیح کرنا بھی جانتے ہیں, نئی بنانا بھی جانتے ہیں. آپ کے عطا کے لیے کوئی چیز مانے نہیں ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت, اللہم لا مانع لما اعطیت, اللہم لا مانع لما اعطیت. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واز نمبر 38, جس کو نہ ملا ہو وہ لے لیں, پھر کہ واز اس وقت کم ہے تو جن کو مل گئے وہ نہ لیں, اور جن کو نہیں ملے وہ لے لیں, اور جن کو نہیں ملے وہ کھڑے ہو جائیں تو آسانی سے ان کو مل جائیں گے.